पहले तो इंतहाई ममनून और मशकूर हैं आगा अली मुर्तज़ा अली साहब के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें ये मौका दिया कि हमसे बराह रास्त सवाल जवाब कर सकें। हमारे साथ कुछ दोस्तान हैं आगा। प्रोग्राम का इस तरह हम लोगों ने फ्रेमवर्क रखा है कि क्वेश्चंस हम तक पहुंचेंगे जो हम आपको देंगे,
सही
ड्यूरेशन वन एंड हाफ आवर,
सही,
और फिर इनके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो पेश करेंगे आपकी खिदमत में और फिर आप उनका जवाब देंगे। हम शुरू करते हैं प्रोग्राम तलावत कुरान पाक से। सिप्ते भाई बिस्मिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل.
मैं अपने तमाम वॉलंटियर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सवाल अपने कागज़ों पे लिख लें और उसके अंदर जो सवाल होंगे वो आप एहसन भाई और काजिम भाई की खिदमत में पेश करें तो मैं फिर आगा तक वो पहुँचा दूँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की अज़मत पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। जुम्मे का दिन वक्त के इमाम के नाम से मंसूब है और ख़ास कर ये जो मगरिब से पहले के चंद घंटे हैं ये बिलअख़स इमाम के नाम से मंसूब हैं। ये बहुत कीमती लम्हात हैं और आपको जब भी मौका मिले जुम्मे के दिन मगरिब से पहले दुआ समात ज़रूर पढ़ें। दुआ समात का अपना एक असर है और बहुत गहरा असर आपके ऊपर रहेगा इंशाअल्लाह। तो वो तकरीबन 15-20 मिनट की दुआ होती है तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप मगरिब से नज़दीक पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और खुदा नमतार ने ये मौका नसीब किया कि हम अपने इल्म में इजाफे के लिए एक दूसरे के साथ मददगार हो सकें। ये एक सआदत है कि इंसान जुम्मे के दिन को इल्म दीन को हासिल करने के लिए वक्फ़ करें, अल्लाह की इताअत व बंदगी के लिए वक्फ़ करें। और इल्म का हासिल करना बहुत बड़ी इताअत है। हमारे पास हत्ता यहाँ तक रिवायत मौजूद है कि मफातिहुल जनान में मेरे ख़्याल में यह है कि किसी ने सवाल किया कि शबे कादर में सबसे अहम अमल जिसका असर हमारी तकदीर पे सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है। कहा तहसील इल्म, इल्म हासिल करना शबे कादर के लिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आज जुम्मे के दिन के लिए हुआ। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, इंशाअल्लाह हमारे अमल में इजाफ़ा हो और अपने इमाम की तरफ बढ़ सकें इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर अदाए एहतराम के लिए अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की अजमत के हुजूर और वक्त के इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल
फरजहुम। जो पहला सवाल हुआ है वो समझ लीजिए कि कल के जो कल का जो सेशन था हमारा हालात हाजिर का उसकी कंटिन्यूशन के अंदर है। कल हमने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें कही थी, कुछ पॉइंट्स कहे थे और इनका सवाल उसी के ऊपर है कि भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट इतनी ही रैशनल है तो जिस जगह पर पाकिस्तान इस वक्त है वहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था, इससे बेहतर जगह पर होना चाहिए था, तो हम इसका सबब क्या देखते हैं। तो इसमें हमारा जवाब यह है कि जब हम ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट रैशनल है और वो एक लॉजिकल रास्ते को तय कर रहे हैं और उनके नज़दीक ये भी हमने कहा कि सिर्फ क्लास इंटरेस्ट नहीं है, यानी हम ये सोचें कि वो एक ग्रुप है, वो मुल्क को अपने ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर कुर्बान कर रहा है, तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट भी काउंट हो रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर काम अंजाम पा रहा है, ग्रुप इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है लेकिन मेन नेशनल इंटरेस्ट है। जो डिफरेंस है वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं और आप किस अंदाज में कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए हमने नेशनल इंटरेस्ट की इंटरप्रिटेशन ये की हो کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو طاقت ملے، اور یہ ہمارا پرائم آبجیکٹیو ہو نیشنل انٹرسٹ کے اندر، کہ بھئی آپ کے قومی مفادات یہ ہوتے ہیں کہ 22 کروڑ جو آپ کی آبادی ہے اس کو طاقت ملے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو اور یہ اپنے فیصلے کر سکے. ممکن ہے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو اس میں ڈیفائن نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ فی الحال کم از کم، یعنی ممکن ہے وہ یہ کہے کہ یہ وہ نیشنل انٹرسٹ ہے جس کو اچیو ہونا چاہیے، فی الحال اچیویبل نہیں ہے. وہ یہ کہے، اور وہ کہے کہ ہم اس کی خاطر 30 سال 40 سال انتظار نہیں کر سکتے، ہم ریپلیس کریں گے اس پرائیورٹی کو کسی دوسرے تیسرے جگہ کے اوپر، اور پہلی پرائیورٹی ہماری کوئی اور ہو جائے گی. تو یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ لاجیکل ہے، اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ صحیح ہے. یہ دو باتیں علیحدہ چیز ہیں. اس کو میں اس طریقے سے ایک مثال یا ایک طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی ہے، وہ شدت کا مادہ پرست ہے، بہت شدید قسم کا مادہ پرست ہے، اور وہ صرف دنیا کو ہی اپنی ساری اچیومنٹ سمجھتا ہے. صحیح ہے؟ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور وہ اپنی پوری زندگی اس کے اوپر گزارتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو آبجیکٹو اس نے چوز کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے بعد یہ بندہ لاجیکل ہے. لاجیکل ہونا یہاں پہ کیس معنی میں ہے، آپ نے جو آبجیکٹو چوز کیا تھا، آپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ اسی آبجیکٹو کی طرف لے کے جا رہا ہے. آبجیکٹو آپ نے صحیح نہیں لیا تھا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو پارٹی لاجیکل ہے، وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہے ہیں، جس چیز کو انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کا ہے وہ اس کو اچیو کر رہے ہیں، اس کے لیے پلان کرتے ہیں اور پلان میں ڈیپتھ ہوتی ہے. صحیح ہے؟ یہ کہ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن میں ہمارا ان سے ڈفرینس ہے، یہ پاسبل ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ پاسبل ہے. تو لاجیکل ہونا، صحیح ہونا، یہ دو علیحدہ معاملات ہیں.
آپ نے جب جہانی گلوبل پاور اسٹرکچر کی بات کی اور شفٹ کی بات کی،
صحیح ہے،
شفٹ میں آپ نے وہ مثال بھی دی کہ خاص طور پہ سیرین. اب ہماری میں اس جنریشن سے ہوں جس نے ویتنام کی جنگ میں امریکہ کو ذلیل ہوتے دیکھا، اور امام راہب تحریر،
اتنے بوڑھے ہیں آپ.
تو میں تھوڑا اس سے اپنے پیچھے گیا. تو اچھا پھر، یعنی مقصد امام کی تحریک اچانک 77 کی تحریک کے بعد 78 میں پاکستان کا شیعہ حیران ہو گیا کہ مولوی تحریک، ہم تو یہاں دیکھ رہے تھے پی این اے کے حل والے لوگ، مفتی محمود. اچھا امام کی تحریک، ہم لوگ، میں خود پی ایس ایف اور ڈی ایس ایف این ایس ایف کے پس منظر سے وابستگی تھی.
صحیح.
اچھا یہ سارا میں تیزی سے پس منظر بیان کرتے ہوئے، جو آپ نے نیریٹو رات بیان کرنے کی کوشش کی، میں ایک کنفیوژن اپنی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور شاید دوسری مجھے، کہ پاور شفٹ میں بنیادی جو آپ کی گفتگو سے میرے نزدیک ہوا کہ یہ جو قرہ ارض پہ موجود مادی قوتیں تھیں کیپٹلزم کی، جن کے دو بڑے، یعنی سوشلی کمیونزم تھا اور ایک کیپٹلزم کا کھلم، ان دو کا پاور شفٹ 80 کی دہائی کے بعد صورتحال مختلف ہوئی، افغانستان کی سارا پسند جیو پولیٹیکل اور مارکیٹ اکانومی. اس وقت 2022 میں یوکرین جنگ اس پاور شفٹ کی ایک نئی شکل دے رہی ہے.
صحیح ہے.
اچھا جو مجھے متشر ہے کہ آیا اب ہمارا سٹینڈ اس پاور شفٹ میں اس رجیم یا اس نظام کے ساتھ ہونا چاہیے جو ایک نیا طاقتور ابھر رہا ہے.
صحیح.
اور وہ رات بھی شاید سوال ہوا تھا، یعنی ہم پھر اٹھے اور ادھر سے ادھر آ گئے.
صحیح ہے.
ابھی آج آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک اللہ کی تدبیر، جو آپ کی گفتگو کا مہم تھا، وہ اللہ کی تدبیر، کیونکہ امام کے مجھے جملے یاد آ رہے ہیں، جب سانحہ مکہ ہوا اس وقت امام نے گریا کرتے، وہ خطاب کیونکہ بی بی سی سے آتا تھا اور ہم بڑے غور سے
سوال پہ آ جائیں.
ہاں امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آل سعود اپنے ہی ہاتھوں ذلیل ہوگی، اس وقت ہمیں یہ ہنسی لگی تھی اور ثابت ہوا. تو کیا یہ سب کچھ اب نہیں ہوگا؟ ہم ابھی بھی رشیا پہ مقصد ڈیپینڈنٹ ہوں. سوری لمبا ہو گیا.
پہلی درخواست تو یہ کروں گا کہ کوشچنز کو ذرا رکھیں. صحیح ہے. اچھا اس میں ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کوشچن میں مثال نہ دیں، کیونکہ کوشچن اگر تھیوری کی حد میں ہی رہے تو بہتر ہے، وہ مثال پہ ان لگتا ہے تو پھر وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس پہ مشکل بنتی ہے. اچھا اس میں سوال یہ ہے کہ کیا، اب میں لبے لبو آپ یہ نکال رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم ایک اسلامسٹ ہونے کے ناطے، مثال کے طور پر ہم لوگ اپنی افکار و خیالات کے اندر جمہوریہ اسلامی کے حامی کے طور پر یا ایکسس آف ریزسٹنس کے حامی ہونے کے ناطے کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو چینج کر رہے ہیں پرو رشینس میں؟ کیا ہم یہ کرنے والے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ کیا مثال کے طور پر جب سے یہ نعرے اٹھے ہیں انقلاب اسلامی کے اندر کیا کبھی انقلاب اسلامی نے یہ کہا کہ ہم پرو رشین بننا چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم اس زمانے سے نعرے جو لگا رہے تھے اور سن رہے تھے لا شرقیہ لا غربیہ. اچھا یہ جو لا شرقیہ یا لا غربیہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب یہ جو ظاہری طور پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی آئیڈیالوجی کے مقابلے میں لیفٹ اور رائٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم صرف اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے. یہ ایک معاملہ ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ ٹیکٹکس کے لیول پر کس کے ساتھ الائنس کریٹ کریں گے. ٹیکٹکس کے لیول پر صحیح ہے. تو مثال کے طور پر آپ کا ایک لیول ہوتا ہے تقریباً اسٹریٹجی کا, جس کو ہم تقریباً 25 سال کم از کم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. ایک دفعہ آپ ٹیکٹکس کے لیول کے اوپر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کسی بھی شارٹ ٹرم کے اندر رکھ سکتے ہیں, 6 مہینہ, 1 سال, 5 سال, صحیح ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ رشینز, چائنیز یا حتیٰ ان سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی گروپس ہیں, یہ لوگ ہیں میٹیریل, یہ اسپریچول نہیں ہے. اچھا ہماری جو نیچر ہے وہ اسپریچول ہے, صحیح ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو اسپریچولیٹی کے اوپر بیس کر رہے ہیں, اسلام کے اوپر ایز اے ریلیجن بیس کر رہے ہیں اور ریولیوشن کے اوپر بیس کرتے ہیں, وحی کے اوپر بیس کرتے ہیں, یہ اسٹریٹجک الائنس کر رہے ہیں فار ایور ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جس کی بیس میٹیریلزم ہے, نان اسپریچول ہے, صحیح ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے اگر ہم یہ سوچیں. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ آپ بالآخر جب تک آپ اسپریچول رہیں گے اور ریولیوشن یعنی وحی کے اوپر بیس رہیں گے, آپ کبھی بھی کسی ایسے کے ساتھ 100% الائنس نہیں کر پائیں گے جس کی یہ بیس نہیں ہے, بلکہ اس کے مخالف ہے وہ. یہ آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا اس خاطر پہلے دن سے ایک بات ہو گئی, لا شرقیہ لا غربیہ, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے. اچھا لا شرقیہ لا غربیہ کس کے مقابلے میں ہے؟ اس کے مقابلے میں ہے جو اسلام کی انٹرپریٹیشن کمیونزم میں کرے. وہ کیا کمیونزم؟ وہی اسلام ہے, نعوذ باللہ. یا وہ آئے, اب ذرا خطرناک بات ہے, وہ یہ کہے کہ اسلام وہی ڈیموکریسی ہے. نہیں, ایگزیکٹلی جو ڈیموکریسی ہے وہ اسلام نہیں ہے. ایگزیکٹلی جو اسلام ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اسلام کے اندر ڈیموکریسی کے کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں. اسلام کے اندر ایون, پلیز اس کو ذرا اور تحمل سے دیکھیے گا, سوشلزم اور کمیونزم کے بھی کچھ ایلیمنٹس اسلام کے اندر مل جائیں گے, صحیح ہے. لیکن اسلام اپنی ایسنس کے اندر بیسڈ آن اسپریچویلٹی اور ریولیوشن ہے, لائف آفٹر ڈیتھ ہے, جبکہ کیپیٹلزم اور کمیونزم سوشلزم کے اندر اس ٹائپ کی کوئی بیس نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آئیڈیالوجی میں نزدیک آ رہے ہیں, نہیں, آئیڈیالوجی میں نزدیک نہیں آ رہے. اچھا اب اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ آئیڈیالوجی میں نزدیک نہیں ہوتے تو کیا نیسسریلی اس کے ساتھ جنگ میں ہوتے؟ نہیں, نہیں. رسول اللہ نے بھی بہت سارے ایسے قبیلے تھے جن کے ساتھ الائنس کیا تھا جبکہ ظاہر ہے کہ وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے, صحیح ہے. تو جو بہت بہت کلیئر بات ہے وہ یہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو گویا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیپیٹلزم کی شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس ظلم کے نظام کو جس نے تقریباً 100 سال سے انسانوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا, اس کی شکست کو دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے کہ اس کے مقابلے میں رشیا آ گیا, نہیں, اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے, اس کو ہم ٹیکٹفلی دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم ٹیکٹکس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ریپلیس ہو رہا ہے. اچھا اب ہماری اس نئے ایمرجنگ بلاک سے, جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی برکس کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ اور کہتے ہیں, اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کیا ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لے؟ چائنا, رشیا, برازیل, مطلب انڈیا, یہ سب اسلام قبول کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں, یہ ہماری توقع بھی نہیں ہے. ہماری ان سے توقع کیا ہے؟ ہماری ان سے توقع یہ ہے کہ تم اپنی دنیا کے لیے کام کر رہے ہو نا, کرو, دوسروں پہ ظلم نہیں کرو, اور تم نے جو ظالم تھا اس کا انجام دیکھا ہے, اپنی دنیا کو بناؤ. ہم کب مخالفت کر رہے ہیں؟ تو مثال کے طور پر چائنا ہے, اگر چائنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی ہم اکانومی کو ڈیولپ کریں گے, ہم دنیا کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہم ان کو بھی گراؤنڈ دیں گے اور خود بھی کمانا چاہتے ہیں, دیٹس گڈ, فیئر انف, آپ کمائیے. لیکن اگر آپ امریکہ کی طرح اور برطانیہ کی طرح آ کر قبضے کرنے کی کوشش کریں, ڈکٹیشن دینے کی کوشش کریں, ان کو اپنی ہیجمونی کے اندر لے کر آئیں اور ان کو ابیوز کریں, نہیں, یہ صحیح بات نہیں ہوگی, چاہے وہ کوئی بھی کرے. اچھا, اب یہاں پہ یہ بھی بہت کلیئر ہے, حتیٰ کوئی مسلمان کرے وہ بھی غلط ہے. سعودیز کیا کر رہے ہیں؟ وہی اسلام کے نام پر استحصال جو غیر اسلام کے نام پر کیپیٹلزم کر رہا تھا, تو ہم نے اس کو ڈیناؤنس کیا, غلط کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو ہم کوئی ایسی سیلیبریشن کی طرف نہیں جا رہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا بلاک آ رہا ہے, مسلمان بلاک ہو جائے گا, نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس بات پہ ہم خوش ہیں کہ ایسے لوگ آئیں جو اس ظالمانہ نظام کے مقابلے میں تھے, اور ان سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ نظام ظلم کی طرف مت جائیں, لوگوں کو اپنے حقوق دیں, ہمیں اپنے حقوق دیں, اور وہ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم, وہ بنانے کی کوشش کریں.
شکریہ آغا آپ کا اس سوال کے جواب کے لیے. میں دوبارہ سے فارمیٹ تھوڑا ریپیٹ کر دوں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو ہم کوشچنز خود اپنے پاس رکھے, کیونکہ ایک مائک ہے, اگر ہم اس کو موو کریں ٹل دی اینڈ تو وہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہو جائے گا. تو اس میں یہی ہے کہ ہمارا فارمیٹ کہ آپ سوالات لکھ لیں اور وہ احسن بھائی تک پہنچا دیں, ہم یہاں سے ان کو اناؤنس کریں گے آغا کی خدمت میں, اور تاکہ ہم ان سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. اگلا جو سوال ہے آغا وہ ہے کہ کیا پاکستان کے مسائل,
اگر مناسب سمجھیں آپ سوال لیتے رہیں اور مجھے دیتے رہیں, ٹھیک ہے نا, تو مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں ایک تو کہ آپ ترتیب بناتے رہیں, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید پڑھنے میں میں کچھ جگہوں پہ سینسر کروں جو شاید آپ نہ کر پائیں امیڈیٹلی, صحیح ہے, تو میں وہ کام کر پاؤں گا اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے. بہت شکریہ, درود بھیجے گا محمد علی
محمد
محمد. انہوں نے فرمایا کہ کیا پاکستان کے مسائل بالخصوص اہل تشیع کے مسائل پر تحقیق تجزیہ تحلیل کے لیے کسی ادارے کا قیام ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے؟ دیکھیے یہ باتیں ہوئی تھیں, تھوڑا سا ہم اس کو لائٹ موڈ میں اگر رکھیں, اس کو بہت زیادہ آفیشیل نہ رکھیں, تو میں اس کو اس طرح سے عرض کروں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا اور دو چار دن رکا اور مسائل کے اوپر بات ہوئی, ایک دو دن بھی بلکہ رکا, یہ کوشچن ضرور آئے گا. اچھا, یہ آپ لاہور لے لیجئے, اسلام آباد لے لیجئے, آپ اس کو لندن لے لیں, آپ اسے نیو یارک لے لیں, آپ اسے ٹورنٹو لے لیں, افریقہ لے لیں, آسٹریلیا لے لیں, جہاں کہیں جائیں گے یہ کوشچن آئے گا. یہ اتنا لاجیکل کوشچن ہے. تو کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ بھائی ہم کمیونٹی ہونے کے ناطے اپنے مسائل کے اوپر غور و خوص کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے ادارے کیوں قائم نہیں کر رہے, اور اگر قائم ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ادارے کہاں ہیں, نہیں قائم ہوئے ہوئے تو وہ ادارے کیوں نہیں قائم ہوئے ہوئے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے پاکستان آئے ہوئے واپس تقریباً 26 سال ہوئے ہیں, تو ہر کچھ عرصے کے بعد اس ٹائپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا ایک ادارہ بنے, گفتگو بھی ہوتی ہے, کوشش بھی ہوتی ہے, آلموسٹ سمجھنے 3-4 سیشن تک ایک ہی جیسا پروسیس کاپی ہوتا ہے, اور 4-5 سیشن کے بعد جا کر وہ معاملہ کولیپس کر جاتا ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا. اچھا, جن لوگوں کے ساتھ ہم نے تجربہ کیے ان میں سے اب کچھ لوگ دنیا میں نہیں بھی رہے, تو میں بھی سوچتا ہوں کہ چلو میں بھی اس تجربے کے ساتھ ہی شاید جاؤں گا, اور کچھ لوگ ہیں وہ ابھی باقی ہیں. بہرحال اس کا ایک حل ہم نے سوچا, یعنی ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اس طریقے سے بڑھتے رہے تو یہ ادارہ کبھی نہیں بن پائے گا جس طرح سے ہم معمولاً سوچتے ہیں. تو ہم نے ایک حل سوچا, اس حل کا ہم نے ایک بلو پرنٹ تیار کیا اپنے ذہن میں کہ بھائی اس طرح کا ایک کام کیا جا سکتا ہے. تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں مجھے وہ بلو پرنٹ پیش کرنے میں کہ اس بلو پرنٹ کے اوپر یہ ادارہ بن سکتا ہے کم سے کم ریسورسز کے ساتھ. اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے یہ بلو پرنٹ دنیا کے مختلف شہروں میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھیے یہ یہ کام جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں ایسے نہیں ہونے والا ہے، اس طرح سے شاید ہو جائے۔ خدا کا شکر ہے آج تک کوئی بندہ مجھے نہیں ملا جو یہ کہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ بڑے نامی گرامی افراد جن میں سے تقریباً اگر میں نام لوں گا تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، انہوں نے تائید کی ہے کہ ہاں یہ بلو پرنٹ ڈویبل ہے اور کم سے کم ریسورسز کے ساتھ۔ انفارچونیٹلی میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پرائیورٹیز میں سے نہیں ہے، ہماری قومی پرائیورٹیز میں سے یہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کسی حد تک، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پرائیورٹیز میں سے ہوتا تو یہ بن چکا ہوتا، وہ بن چکا ہوتا۔ تو یہ ہماری پرائیورٹیز میں سے نہیں ہے۔ اچھا سوال یہ کہ ہماری پرائیورٹیز میں سے کیوں نہیں ہے، جبکہ بات بہت لاجیکل ہے، پوری دنیا میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ شاید پرائیورٹیز میں سے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فیصلوں کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ اب مجھے بہت احتیاط سے یہ جملہ کہنا ہے تاکہ فیصلہ کرنے والوں کے اوپر کوئی بات بھی نہ آئے، صحیح ہے؟ تو وہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر 20 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے تو اسے ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس کا سامنا کرنا ہوتا ہے کہ 20 لوگوں کے درمیان سے وہ فیصلہ نکلوائے۔ اچھا اس کے مقابلے میں اگر اسی بندے سے آپ یہ کہیں کہ آپ رات کو ایک کسی جگہ بیٹھ کر فیصلہ کر کے صبح ہمیں سنا دیجئے گا، تو کون سا آسان ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسرا، صحیح ہے؟ اچھا یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر صحیح غلط تاثیر کی بات کریں تو پہلا والا راستہ زیادہ اثر انداز ہوگا، صحیح ہے؟ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ انتہائی سخت کام ہوگا۔ اچھا ہم لوگوں کو تجربے سے سمجھ میں آیا ہے، ابھی تک کے تجربوں سے، کہ معمولاً پہلے راستے پر چلنے کے نتیجے میں فیصلے ہو ہی نہیں پاتے، صحیح ہے؟ تو ہمارے جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ اس نتیجے پہ مجھے لگتا ہے کنوینسڈ ہیں کہ اگر ہم ایسا ایک سیٹ اپ کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم چاہیں کہ فیصلے ہمارے صادر ہو رہے ہوں تو ہم اس معاملے میں فی الحال کامیاب نہیں ہوں گے، مجھے یوں لگ رہا ہے، اور اس خاطر وہ اس قسم کے اداروں کی تشکیل سے گریز کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اس سلسلے کی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، دیکھیے زندوں پہ تنقید کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور جو جا چکے ہوں ان کی تعریف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو میں دوسرا راستہ پہ آ جاتا ہوں، جو جا چکے ہیں ان کی میں تعریف کر لیتا ہوں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر شہید نقوی صاحب شہید آئے، اس قم تشریف لائے، قم تشریف لائے، تو جیسے کسی نے یہ ہم سے پوچھا ہے ہم نے وہ ان سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، تو انہوں نے بتایا کہ جب علامہ صاحب تشریف فرما تھے شہید قائد شہید تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، یہ میں نے خود ان سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس کمیٹی کو ایک شہر میں باؤنڈ بھی کر دیا تھا کہ آپ لوگ اتنے مہینے تک کوئی ٹریولنگ نہیں کریں گے۔ سر پلیز آپ ذرا، اب آپ اس کا اگلے سٹیپ میں اگر آپ کو اجازت دی تو آپ کمیٹی کے نام بولیں گے، اس لیے اب آپ پلیز خیال کیجیے گا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کو باؤنڈ بھی کیا گیا۔ اچھا انہوں نے کچھ ڈیٹا جمع کیا، کافی ڈیٹا جمع کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈیٹا سینکڑوں پیجز پہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد قائد کی شہادت ہو گئی، کمیٹی تقریباً ڈسبرس ہو گئی اور اس کے بعد وہ کوئی سیشن نہیں کر پائی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس ڈیٹا کا کیا ہوا، چونکہ شاید وہ ایک مفید چیز ہوگی جس کی بیس پر دوبارہ کبھی آپ کوشش کریں، تو انہوں نے اپنی ایک عذر بتایا کہ اس وجہ سے میں کوشش نہیں کروں گا۔ پھر اس ڈیٹا کے بارے میں انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ وہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا، اور اس کے بعد سے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا، صحیح ہے؟ تو جو آخری انتہائی منظم اپنی تانست میں اپنے لیول کے اوپر انتہائی منظم کوشش تھی وہ یہ تھی۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہوئی ہے 95 میں، یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 95 سے پہلے کی ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ اس کے بعد سے اب تک مجھے اس لیول کی بھی کوئی سیریس کوشش نظر نہیں آئی ہے، صحیح ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بات لاجیکل ہے، اس کا کنونشنل طریقہ ناممکن ہے، آؤٹ آف دا باکس ایک طریقہ موجود ہے، وہ ڈویبل ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر اوپر کی سطح پر وہ ارادہ نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہے، اس خاطر یہ کام فی الحال نہیں ہوگا. اور وہ ارادہ کیوں نہیں ہے اس کی بھی میں نے تھوڑی سی آپ کو داستان عرض کر دی ارادہ نہ ہونے کی. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ میں جب بھی ڈیسیشن میکر سے کبھی ملتا ہوں تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. اب ایک اور کہانی ہے میرے ذہن میں بتانے کے لیے، لیکن چونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بولا تھا تو انہوں نے مری ایڈیشن کر دیا تھا. اب اگر میں نے ایک اور کہانی بولی اور وہ بھی کسی نے کوئی ایڈیشن کر دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو میں وہ دوسری کہانی آپ کو نہیں سناؤں گا. وہ کہانی اس کے بعد والے حصے کی ہے، یعنی اس کا تعلق ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا، لیکن وہ اتنی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے جتنی یہ والی کامیاب تھی ڈاکٹر نقوی والی، وہ اتنی بھی نہیں گئی. اور اس کا تعلق در حقیقت کامیابی سے نہیں ہے بلکہ ناکامی کی داستان سے کہ کیوں یہ کامیاب نہیں ہوا. صحیح. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. مسئلہ اس کے علاوہ لکھا ہے، کیا تراجم کے علاوہ بھی پاکستان میں علمی تحقیقی کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کیا ان کی نشاندہی ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ ان اداروں کو جانتے ہیں. کیسے ہی ہے. اور میرا اپنے خیال ہے بہت اسکیٹرڈ پاکستان کے اندر بہت اسکیٹرڈ کچھ لوگ اپنی اپنی سطح میں تحقیقی کام کر رہے ہیں، اداروں کی سطح میں نہیں ہو رہا. اچھا ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ ایک ہم لوگ جذبات میں استعمال کرتے ہیں ایک اصطلاح کہتے ہیں قومی المیہ، قومی المیہ. تو ایک قومی المیہ ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کا اثر کم مدت میں زیادہ لوگوں کو نظر آئے ہم اپنی ریسورسز وہاں بھیجتے ہیں، اور جس چیز کا اثر لمبی مدت میں کم لوگوں کو نظر آتا ہے ہم اس پہ ریسورسز نہیں لگاتے. صحیح. تحقیق وہ چیز نہیں ہے جس کا اثر کم مدت میں زیادہ لوگوں کو نظر آئے، وہ نہیں ہے. اس خاطر ہم تحقیق کے اوپر ریسورسز نہیں لگاتے. آپ ہمیشہ دیکھیے گا کہ جن علاقوں میں ڈیولپمنٹ میں ڈیپتھ نہیں ہوتی وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ نہیں لگاتے، اور جن ملکوں میں ڈیولپمنٹ میں ڈیپتھ ہوتی ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ ریسورسز لگاتے ہیں. تو یہ ہماری تشیع کا ایک المیہ ہے، وہ یہ کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ نہیں لگانا چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں پکے پکائے ریسرچرز مل جائیں جن سے ہم یہ کہیں کہ آپ مجلسیں پڑھا کریں، اس پر ہم آپ کو کچھ ریسورسز دے دیں گے، تحقیق پر کچھ نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہونے والا، ہمیں ریسرچ کے اوپر ریسورسز لگانے پڑیں گے. بہر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اب یہ جو سوال ہے یہ رومن اردو میں لکھا ہوا ہے، پڑھنے کے حساب سے اگر اردو میں اردو لکھی ہو جیسے یہ، یا انگلش میں انگلش لکھی ہو جیسے یہ، تو یہ آسان ہے، لیکن رومن میں اردو لکھی ہو یہ کافی مشکل کام ہے. صحیح ہے. اب میں کوشش تو کر لیتا ہوں لیکن اس میں ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں. لکھا ہے وقت کے امام کا نام لکھا، درود بھیجے گا امام کے نام گرامی پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیا امام کا ظہور ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ 1400 سال سے کیا 313 جانصار نہیں پیدا ہوئے؟ جبکہ دنیا میں ہزاروں میں مجتہدین موجود ہیں، اگر مجتہدین کا اتنا کردار نہیں ہے کہ امام ظہور کر سکیں تو پھر عام عوام سے کیا توقع، کیا توقع ہے کہ ایک کامن مین کی وجہ سے امام ظہور کریں گے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ کسی امام کا ظہور نہیں ہونا ہے، بس اپنے بڑوں کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھے ہیں؟ ہاں بھائی، انہوں نے کہا کہ یعنی جو لب لباب ہے وہ کلیئر ہو گیا مجھے کہ بھائی مین ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا اور ظہور کا، اصل یہ ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ظاہر ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر اس کے اوپر ثابت کرنے کے لیے لیکچر نہیں دے سکتے کہ یہ کانسیپٹ ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے. اس کا بہت آسان سا کام یہ ہے کہ جن کتابوں میں اس کو ایکسٹینسولی ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ کانسیپٹ امامت کا، مہدویت کا یہ کیوں ہے ہمارے پاس، اس کو اسٹڈی کیا جائے. میں آپ کو بہت بریفلی عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ ہم دنیائے اسلام میں کوئی فرقہ ایسا نہیں دیکھ رہے جو مہدویت کا معتقد نہ ہو. اگر دنیائے اسلام کے اندر ہم یہ کہیں اجماعی عقائد کون سے ہیں جن کے اوپر اجماع ہے، تو مہدویت کا عقیدہ وہ ہے جس پر اجماع ہے. یعنی مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں بدنام زمانہ ترین وہابیت سمجھی جاتی ہے، وہ بھی شدت کے ساتھ مہدویت کے عقیدے کے معتقد ہیں. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جہاں تک میری انفارمیشن یا نالج ہے، جو مذاہب آپ دین کے نام پہ دیکھتے ہیں چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ غیر آسمانی ہو، ان میں بھی شاید کوئی ایسا نہیں ہے جو سیویئر کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، نجات دلانے والے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو. ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ جو الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں، ان میں سے ایک کمیونٹی ہیزیٹکس ہیں، نیو یارک کے نزدیک ہوتے ہیں، تو ان کے مدرسوں میں ایک پریکٹس ہے، ان کے مدرسوں میں یا کہ یہ کچھ مدرسوں میں یہ پریکٹس ہے کہ، اور اتنے منتظر ہم بھی نہیں ہیں، کہ جو انتظار کے ماننے والے ہیں وہ رات کو اپنا ایک بیگ تیار کر کے سوتے ہیں کہ اگر رات کے بیچ میں کال آ جائے تو ہمیں جانے میں دیر نہ لگے. یہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں تو مہدویت کا جو عقیدہ ہے اس کی پاپولیرٹی، اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. تو اب اگر اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے تو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اچھا اب ایک شبہ ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ اگر ہے تو یہ جو اتنے ڈھیر سارے متقی پرہیزگار پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، آن ٹاپ آف دیم مجتہدین، کیا یہ 313 کے لیے کافی نہیں ہوئے؟ چاہیے. اچھا اس کا جواب بہت واضح ہے، اس کا جواب دیتے چلتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مثلاً اللہ کے رسول کے اتنے صحابی تھے، ان میں سلمان فارسی کتنے تھے؟ حضرت سلمان فارسی کی بات تو بہت دور کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری کتنے تھے؟ 313 بھی نہیں تھے. آپ ان سے 313 کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے اصحاب میں، امیر المومنین کے اصحاب میں بڑے بڑے صاحبان علم تھے، بڑے بڑے مجاہد تھے، لیکن سلمان فارسی جیسے 313 تھے کیا؟ نہیں. جو سب سے بڑا نمبر، سب سے زیادہ باصلاحیت لوگوں کا ہمارے پاس ہے، وہ میدان کربلا ہے. مشہور نمبر 313 قطعاً نہیں ہے. تو ہم 313 کو کم سمجھ رہے ہیں شاید. اس کا مطلب ہے یہ جو سوال کرنے والا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ان 313 کی خاصیتیں کیا ہیں. مجتہدین تو چھوڑو، بڑے بڑے اصحاب رسول اس مقام پہ نہیں ہیں. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ بندے خدا شاید 313 پورے ہو چکے ہوں، لیکن جس طرح غیبت ایک پروسیس کے تحت ہوئی تھی، شاید ظہور بھی ایک پروسیس کے تحت ہونا ہے. جب غیبت کا پروسیس شروع ہوا تھا، اندازن کب شروع ہوا تھا؟ کم سے کم آبویسلی غیبت صغرا پہ شروع ہو گیا تھا، 70-80 سال تو وہی چلا ہے. پھر تو کیا پتا ظہور کا پروسیس شروع ہو چکا ہو، ہمیں کیا معلوم؟ تو یہ جو سوال ہے، یہ دو، معذرت کے ساتھ، کم علمیوں پر مشتمل ہے. ایک کم علمی اس بارے میں کہ وہ 313 کو بہت لائٹ لیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ظہور کے پروسیس کو شاید نہیں سمجھا گیا. بہت شکریہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد محمد، انہوں نے کہا کہ پہلا سوال کیا ویکسینز فار کووڈ 19 اینڈ دیئر ریالٹی. صحیح ہے. اب میرا خیال میں اس کے اوپر کم از کم بھی 25-30 کتابیں تو لکھی گئی ہوں گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک آدھ کتاب تو لکھی ڈالوں. صحیح ہے. تو بھائی سوال وہ کریں جس میں آپ یعنی کہہ سکیں کہ جواب دیں پھر اس کا, تو وہ تو پھر اس طرح نہیں ہو پائے گا کہ ہم اس کو بالکل ایک اوپن فیلڈ میں رکھ لیں کہ بھائی اس کی ریالٹی کیا ہے. ایک ویکسین ہے وہ ریئل ہے اور وہ لگایا جا رہا ہے, بلکہ ٹھوکا جا رہا ہے وہ بھی ریئل ہے, بالکل لگایا جا رہا ہے. ہاں جی, کہ اس ویکسین کا اثر ہونا کیا ہے ڈسپیوٹڈ ہے. اصل اس ویکسین کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے یہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. نہیں کہ میں ڈسپیوٹ کروں گا, چونکہ میری میڈیکل سائنسز میری فیلڈ نہیں ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس میں ڈسپیوٹ کرنے والا. میں تو خود میڈیکل سائنسز کے جو لوگ ہیں ان کو ریفر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیسیسٹی ڈسپیوٹڈ ہے, اس ویکسین کی ریالٹی ڈسپیوٹڈ ہے, اور اس ویکسین کا جو کمرشل آسپیکٹ ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. تو میرا اپنے خیال ہے اس میں کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر ہم آ کر یہ کہیں کہ یہ ریالٹی ہے. نہیں, یہ سب ڈسپیوٹڈ ہے. انتر یہ کہ ڈسپیوٹڈ ہے, ہم اس میں کوئی خاص بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری فیلڈ اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہے. دوسرا سوال ہے, آیت اللہ مرشی نجفی ان ہز ول رائٹ اے ذکر فار رکو فار اسپرچل ایلیویشن سچ ایکس کاز اینڈ امپیکٹ ان وٹ فارم. یہ جو ذکر کی دنیا ہوتی ہے یہ بڑی عجیب دنیا ہوتی ہے, آپ سب کو پتہ ہی ہے. میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گوگل میپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے ایسا کہ میں استعمال کر رہا ہوں اور میں ٹھیک ٹھاک اس کے بتائے ہوئے پہ چل رہا ہوتا ہوں اور اچانک میرا ڈیٹا کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, اور جب کنیکشن جڑتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے میک اے لیفٹ ٹرن, اور میں لیفٹ ٹرن لے لیتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو آپ کام ہی خراب ہو گیا سارا. صحیح. اچھا یہ کیوں ہوا؟ اس نے لیفٹ ٹرن بتانا تھا 2 منٹ پہلے, میرے ڈیٹا نے ڈسکنیکٹ کر کے مجھے وہ لیفٹ ٹرن بتایا 2 منٹ بعد. تو نہ وہ غلط بول رہا ہے نہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن گیپ اس میں ہے کہ صحیح جگہ پہ ٹرن نہیں لے رہے. میرے خیال میں ہر ذکر کے پیچھے ایک پری کنڈیشن ہوتی ہے اسپریچول اسٹیٹس کی. اس اسپریچول اسٹیٹس میں وہ ذکر وہ اثر دے گا, اور اگر وہ پری کنڈیشن اسپریچول اسٹیٹس کی فلفل نہیں ہوئی وہ ذکر وہ اثر نہیں دے گا. امین مومنین درود بھیجے گا ان کی ذات گرام, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بندے کا ہاتھ ٹوٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہڈی جوڑ جاتی ہے, وہ گھر جاتا ہے, واپس آ کے پوچھتا ہے آپ نے کیا پڑھا, اور امام نے فرمایا فاتحہ, تو اس نے کہا بس فاتحہ, اور ہڈی پھر دوبارہ ٹوٹ جاتی. ابو حمزہ سومالی صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ایک دعا اپنے بچے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ پڑھتے ہیں اور اس کی ہڈی جڑ جاتی ہے. یہاں تک کہ ہڈی جوڑنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ جو ہڈی 1-2 منٹ پہلے ٹوٹی تھی وہ اب جڑی ہوئی ہے, تو وہ حمزہ سے کہتا ہے کہ تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو, میں وہ دعا اپنی ٹوٹی ہوئی انگلی پہ بھی پڑھوں گا تو نہیں جڑے گی, کیونکہ میرے اندر ابو حمزہ کا اسپریچول اسٹیٹس نہیں ہے. تو صرف ذکر نہیں ہے, اس ذکر کے پیچھے ایک بولنے والا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. البتہ وہ جو ذکر تھا وہ کمال کا ذکر ہے, اور وہ ذکر آپ کو مختلف جگہوں پر ویب سائٹ وغیرہ کے اندر آیت اللہ مرشی نجفی کی وصیت نامے کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان میں اصل میں ہمارے یہاں بلکہ تقریباً ہر جگہ ہی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں وہ ایک خاص طرز فکر کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب میں سوال پڑھتا ہوں, آپ دیکھیے گا آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا. پاکستان میں امام اور امت کا تصور کیا لیا جاتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ سوال کہاں سے آیا ہوگا؟ صحیح ہے, تو مثلاً دیر نہیں لگے گی میرے خیال میں. کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس نظام امامت کا تصور اشخاص مخصوص کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، قابل عمل ہے. اچھا اب یہ مجھے کیسے پتا کہ اشخاص مخصوص کے ذہن میں کیا تصور پایا جاتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے سوال کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ ایک پریسائز آئیڈیا ہو جس کو سوال میں لایا جائے. دیکھیں میں سوال دوبارہ پڑھتا ہوں، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس نظام امامت کا تصور اشخاص مخصوص کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، بھیا وہ اشخاص مخصوص کون سے ہیں جن کے ذہنوں میں کیا تصور پایا جاتا ہے، یہ میں کیسے اسٹڈی کر سکتا ہوں؟ اچھا اگر میں کر بھی لوں تو یہ میری اوپینین بنے گی، تو سامنے والے کہہ سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہیں پایا جاتا. تو آپ اس تصور کو ڈیفائن کریں پیپر کے اوپر، پھر میں اس کے اوپر جواب دوں کہ بھائی یہ تصور قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. ہاں اب یہ جو سوال ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ میرے خیال میں کسی دل جلے والدین میں سے کسی نے کیا ہے، پریشان ہوئے ہوئے. بہر خدا عمد مثال اس زمانے میں تربیت اولاد کے سخت مرحلے میں کامیابی نصیب فرمائے سب کو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، ثم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. سنیے گا پلیز، والدین کے حقوق جو ایک اولاد نے ادا کرنے ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ کیا ہیں وہ. دوسرا، اولاد کے حقوق جو والدین نے پورے کرنے ہوتے ہیں، مثلاً وہ کیا ہیں؟ یہ نہیں لکھا کیا ہیں، صرف لکھا یہ جملہ، آج کل بچے قرآن سے بیزار ہیں، صرف والدین کی پابندی کی وجہ سے قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں، اس بیزاری کی اصل وجہ کیا ہے؟ تیسرا، تفکر کیسے ڈیولپ کریں؟ تو یہ تین سوال ہیں. میں پہلے آخری سوال سے شروع کرتا ہوں. اگر یہ کوئی کام کر لے، کوئی قوم کر لے، سمجھ لو کہ یہ راستہ آسان ہو گیا. کچھ دن پہلے، تھوڑا سا اس کو سنبھالتے ہوئے، کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست کی دوست افریقہ گئے اور وہاں پر ان کو ایک گروپ میں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر دعوت دی گئی کہ بھائی آپ کچھ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں. تو وہ ان کی طرف سے کانٹیکٹ ہوا اور ان پوچھا کہ بھائی ہمیں ان لوگوں پہ کیا محنت کرنی چاہیے سب سے پہلے. تو میں نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ سب سے پہلے ان پر یہ محنت کریں کہ یہ سوچنا سمجھنا شروع کر دیں، جس کو انہوں نے تفکر کہا. اچھا ممکن ہے کوئی جواب میں کیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کا دماغ کچھ نہ سوچے؟ آج کل تو لوگ سو اس لیے نہیں پا رہے کہ ہر وقت دماغ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. یہ کیوں رات بھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ دماغ سوچتا رہتا ہے. تو کیا مثلا تفکر کے تو ماہر ہیں یہ لوگ؟ نہیں، یہ تفکر نہیں ہے، یہ اوور تھنکنگ ہے. تفکر آرگنائزڈ تھاٹس کو کہتے ہیں. ورنہ تو ہر جانور کے اندر تفکر ہے. ایسی اگر دماغ کے لڑانے کی بات ہے کہ نرز اور نیورونز کام کریں تو وہ تو بھائی جانور کے اندر بھی کرتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے. تفکر کا مطلب کیا ہے؟ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آبجیکٹو کو ڈیفائن کریں، اس آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش کو انجام دیں، اور لاجیکل پیٹرن کے اوپر آپ اپنے آبجیکٹو تک پہنچ جائیں. تو مثلا آپ نے سوچا کہ بھائی فرض کر لیں کہ یوں ہی ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا پاکستان میں انرجی کا ایشو ہے، یہ ایک آبجیکٹو ہے کہ اس کو سالو کیا جائے. تفکر کیا ہوگا؟ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے جو رائے حل ممکنہ ہیں ان کو لے کر آئیں، اپنے حالات میں ان رائے حل کو امپلیمنٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ کون سا حل کتنی مشکل کو ہمارے لیے حل کر کے دے گا، ہمارے لیے بیسٹ آف دا آپشنز کیا ہیں. یہ تفکر ہوگا. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ لائٹ جائے گی اور میرا دماغ زمین و زمان کو گالیاں بکھرا ہوگا، اور دو گھنٹے جب تک لائٹ گئی ہے میں گالیاں بکتا رہوں گا اور میرا دماغ مسلسل چل رہا ہوگا. تو کیا کوئی اس کو تفکر کہے گا؟ نہیں، یہ تفکر نہیں ہے، یہ اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، بس تفکر ہم کیسے سکھائیں؟ سادہ باتوں سے. مثلا آپ بچے کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بچے کے ساتھ چل رہے ہیں اور سامنے ایک جگہ پہنچی ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ سلپ ہونے والا ہے، اور آپ نے تفکر سکھانا ہے اسے، تو آپ کیا کریں؟ آپ بچے سے پوچھیں اگر ہم یہیں سے چلیں تو کیا ہم گر سکتے ہیں؟ آپ کے بچے کو سوچنے کی عادت پڑے کہ ہاں یہاں سوچنا چاہیے پہلے، کہ ہم گریں گے یا نہیں گریں گے. تو مثلا وہ آپ کا بچہ آپ سے کہہ کے چلتے ہیں بس, تو آپ کہیں نہیں بیٹا ذرا سا میں چاہ رہا ہوں تم سوچو ہم گریں گے یا نہیں گریں گے یا ہمیں کوئی اور راستے پہ جانا چاہیے. یہ بھی ایک چھوٹا سا تفکر کا پیٹرن ہے. آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں اور ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے, الٹیمیٹلی آپ چاہتے ہیں بچہ وہ چیز اٹھا لے, صحیح ہے؟ آپ ایسا کریں ایک چیز اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر دو کو آپشن رکھ دیں اور بچے سے پوچھیں ان میں سے کون سا تم اٹھاؤ گے. تفکر دیں, ڈکٹیٹ نہ کریں, صحیح ہے؟ اتنی ارلی ایج سے تفکر سکھائی جا سکتی ہے, صحیح. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے اور آپ نے یہ سوچا بھائی کہ ہم 6 سال 8 سال 9 سال کی عمر تک صرف ڈکٹیٹ کریں گے اور اس کے بعد چاہیں گے کہ ہمارا بچہ سوچنے والا بن جائے گا, یہ پھر دیر ہوگی, اس کو تھوڑا سا جلدی شروع کرنا پڑے گا. البتہ اس میں ایک مشکل ہے, بہت بڑی مشکل ہے تفکر سکھانے میں. جب آپ بے فکری کے کام کریں گے تو بچہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, اس وقت مشکل آئے گی. تو مثال کے طور پر کیا ہوگا, مثلا آپ نے بچے کو غور و فکر کرنا سکھا دیا اور اس نے بھی سیکھ لیا, اب آپ کے گھر پہ ایک مہمان آیا اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم بس کہہ دو بابا نہیں ہے, تو آپ سے کہے گا کیوں کہہ دوں کیوں؟ اب آپ بہت چڑھیں گے, کہیں گے بس میں کہہ رہا ہوں کہہ دو. اس کا مطلب ہے آپ اس کے تفکر کو سپریس کر رہے ہیں. تو خطرہ یہ ہوگا کہ اگر وہ سوچنے والا بن گیا تو بار بار سوال کرے گا. اس خاطر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرے گی. میرا خیال ہے نہیں ہے, میرا خیال ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی شارٹ کٹ اس معاملے میں نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا تو میں اس کتاب کو پرنٹ کرا کے تقریباً مفت میں سب کو دے دیتا, لیکن میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے. ہمارے جب میں نے جو اس بارے میں لکھنے والے ہیں ان میں سے ایک بڑا ایک بہت خوبصورت ایک جملہ کسی نے لکھا, آپ نے میں نے کل رات بھی کہیں پہ تذکرہ کیا تھا, وہ یہ کہ یہ جو شپس ہوتی ہیں جو ٹورسٹ وغیرہ کو لے کے جاتی ہیں, کروز شپس 6-6 منزلہ 8-8 منزلہ, پتہ نہیں 25 سوئمنگ پول ہیں اس میں, یہ اور وہ ہے, تو مثال کے طور پر یہ اگر کہیں کسی غلط ساحل پہ چڑھ جاتی ہے تو کیا مصیبت آتی ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا ہوگا ایک دفعہ کروز شپ ڈوب گئی تھی, پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے تھے اس میں, اور اسی طرح ایک وہ کنال پاناما کے اندر گھس گئی تھی, ایک مصیبت بن گئی تھی, کارگو شپ تھی البتہ. تو مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کروز شپ 9 منزلہ 2500 پیسنجر اس میں بیٹھے ہوئے وداؤٹ ٹریننگ آپ اس کو چلائیں, تو کیا کبھی آپ چلائیں گے؟ نہیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ بچے پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو چھوٹی سی کتاب سنبھال لے گی؟ نہیں سنبھالے گی, مشکل کام ہے. ہاں میرا خیال میں ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ اس میں بہت ضروری ہے, اللہ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے, یہ مشکل کام ہے. اچھا ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ پہلے والے کیسے کر لیتے تھے, کیونکہ اس پروسیس کے اندر بہت بڑی ایک کامیابی کا راز جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ لائف کی کمپلیکیشن کو کم کرنا. ہم لائف کی کمپلیکیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے بچے بہت کم عمر میں سیانے ہو جاتے ہیں, اتنا کمپلیکیشن میں ڈالا ہوا ہے ہم نے اپنے بچوں کو. تو میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ جو سیانہ پن مثال کے طور پر بچے میں بلوغ کے نزدیک آنا چاہیے تھا وہ ہمارے 4-5 سال کے بچے میں آ جاتا ہے, کمپلیکیشن اتنا کر دیا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے یہ ایک مشکل کام ہے. اگر آپ کتاب ہی کے حوالے پہ اتنا اصرار کریں تو کچھ علماء نے اس کے اوپر محنت کی ہے, مثلا آیت اللہ ابراہیم امینی مشہور ہیں اس معاملے میں جنہوں نے تربیت اولاد کے اوپر کچھ کتابیں تحریر کی ہیں. اسی طریقے سے ایک پیٹر ایک سیریز تھی کتابوں کی اخلاق کے نام سے جس میں بچے کی تربیت کے اوپر احادیث کو بھی جمع کیا گیا تھا. اسی طرح ایک بہت بڑے فلاسفر ایک اسپیکر تھے آڈیٹر تھے آغا فلسفی نام کر کے, انہوں نے بچوں کے اوپر جوانوں کے اوپر نوجوانوں کے اوپر روایات کے کلیکشنز کے اوپر کتابیں لکھی تھیں. تو یہ اچھے کام کیے ہوئے تھے لوگوں نے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اس میں ایک سوال کے اندر پورا ایک سیناریو دیا گیا, ایک جاب کے اندر یہ پوزیشن وہ پوزیشن, میں اس کو فی الحال ڈسکس نہیں کرتا, یہ جس کسی کا بھی ہے اس کو ہم بعد میں کہیں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں چونکہ وہ ایک سیناریو علیحدہ سے ہے. بالکل یہاں پہ آتا ہوں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد
وآل محمد
وعجل فرجا. اچھا میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, میں سوشل سائنسز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, یہ جو سوال ہے کا پیپر ہے اس پر لکھنے کے لیے کم سے کم 8-10 تھیسس لکھنے پڑیں گے. صحیح سوال کیا ہے, ویئر ڈو یو سی نیکسٹ 10 ایئرز. پوائنٹ کیا ہے, گلوبل پاورز الائنس ریزسٹنس. یعنی یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں 10 سال, اگلے 10 سال میں پاورز کا الائنس اور ریزسٹنس کیا ہوگا, آپ اس کو بتائیں. نمبر ٹو, گلوبل اکانومیز, ڈالر, آئل. تیسرا پوائنٹ, اسلامک الائنس, ہاؤ ول امریکہ گو ڈاؤن اینڈ ٹیک ایوری ون ود اٹ, انڈیا ورسز پاکستان اینڈ فیوچر آف کشمیر, اور جنت اور جہنم برزخ بھی ڈال دو بھائی تاکہ پورا ہی ہو جائے. تو بھائی سوال تو بہت اچھے ہیں لیکن بھائی یہ ٹائم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. صحیح ہے, ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک سوال آئے, دو سوال آئے, بھائی یہ تو پورے تھیسس ہیں اور اگلے 10 سال. مجھے تو اپنے خود 15-20 دن کا نہیں پتا کہ میری صحت کیا رہے گی, لیکن میں مذاق میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ باہر اس طرح سے سوال نہیں ہو سکیں گے بھائی. ہاں میں کیا کرتا ہوں, اس کا ایک اوور آل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ اگر ہم پریسائز ہو کر جواب دیں یہ ظاہر پاسبل نہیں ہے, تو یہ بہت کئی کتابوں کی بات ہے. ہاں تو ہم اگلے 10 سال میں ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. میرا اپنے خیال ہے تقریباً 2008-2010 کے بعد سے میں سیریسلی معتقد رہا ہوں, بار بار کہتا رہا ہوں کہ گلوبل جیوگرافی انسٹیبل ہے, اس میپ نے چینج ہونا ہے. تو تقریباً 2010 سے میں اس بات کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا کا نقشہ اس وقت ہے اس دنیا کے نقشے نے چینج ہونا ہے. میں یوکرین کی جنگ کو اس نقشے چینج ہوتے ہوئے نقشے کا اسٹارٹ سمجھ رہا ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چینج ہوتا اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 2032 تک دنیا کے کئی ملک ختم ہو چکے ہوں گے, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ڈالر کا کام 2032 تک یقیناً ختم ہو چکا ہوگا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید آئل کی بھی وہ ویلیو نہیں رہے گی جو آج ہے, میرا اپنے خیال ہے گیم چینج ہو جائے گا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دنیا فوسل فیولز کے مضرات کو دیکھتے ہوئے, کلائمیٹ چینج کے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے اتنی تیزی سے آلٹرنیٹ انرجیز کی طرف جا رہی ہے کہ آئل کی وہ ڈیمانڈ نہیں رہے گی جو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت. تو مثال کے طور پر کیا اگلے 10 سال میں پاکستان میں ای ویز ہوں گی, میرا اپنے خیال ہے یقیناً ہوں گی, اس کو ہم روک نہیں پائے گا, کوئی نہیں روک پائے گا اس کو, حتی دنیا میں نہیں روک پائے گی. تو مثال کے طور پر پہلے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو آئل جائنٹس ہیں مثلا شیل ہے, بی پی ہے, یہ لوگ ای ویز کو نہیں آنے دیں گے, اب انیویٹیبل ہے, اب ان کو آنے دینا ہے, تو کنفرم یہ ہوگا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرز میں یقیناً آئل کی ڈیمانڈ زبردست طریقے سے ڈپ کرے گی, فوسل فیولز کی ڈیمانڈ, اور اس کی ڈیمانڈ کے ڈپ ہوتے ہی سمجھ لیں کہ گلوبل اکانومی اور گلوبل پولیٹکس کے اوپر میجر امپیکٹ آئے گا اس کا. میرا اپنے خیال ہے کہ سعودیز, میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں, یہ اگلے 10 سال میں نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ, میرا خیال ہے یہ اوور لیوڈ ہیں پہلے ہی, تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اور بھارت اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں اگلے 10 سال میں ایکسپیکٹڈ ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو آلٹرنیٹ انرجی میں سب سے بڑا بیریئر ہے وہ بیٹری ہے, اگر بیٹری اچھی ہو گئی تو یقیناً آلٹرنیٹ انرجیز کا فیوچر فوزل فیولز کو ریپلیس کر لے گا. اور میرا اندازہ ہے گارنٹیڈ, مجھے میں اندر سے کنوینسڈ ہوں کہ نیکسٹ 5 ایئرز کے اندر بیٹریز کی ٹیکنالوجی نے ایک لیپ, ایک جمپ دینا ہے. تو مثال کے طور پر ابھی تک ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ایڈوانس گاڑی موجود ہے وہ ٹیسلا ہے, جو میرے خیال میں 500 کلومیٹرز شاید دیتی ہے ایک چارج کے اوپر, مائلز 480 میرے خیال میں کلومیٹرز, 800 کلومیٹرز. میرا خیال ہے کہ یہ یقیناً چینج ہو جائے گا. اچھا یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں, میرا خیال ہے, میں بہت عجیب بات کرنے والا ہوں, میرا خیال میں ٹیسلا کا فیوچر نہیں ہے, میرا خیال میں ٹیسلا ختم ہو جائے گی اگلے 10 سال میں. یہ شاکنگ ہے. ہاں جیسے نوکیا غائب ہو گیا, میرے خیال میں ٹیسلا نہیں رہے گا, اور شاید 10 سال میں زیادہ کہہ رہا ہوں ٹیسلا اس سے پہلے ختم ہوگی میرا خیال ہے. ہاں تمہارے 3 بچے ہوں گے. ایسے ہی بہت تھک گئے یار, مذاق کر رہا ہوں. اس لیے ہم دیکھو بھائی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, ہم جب تک ہم نے انوویشن کا راستہ نہیں پکڑا ہم رگڑتے رہیں گے, ہم پھنسے رہیں گے. ہمارے اندر کوئی ایک گروپ بنیں گے, کچھ گروپس بنیں گے, جیسے ہمارے اسٹارٹ اپس آئے نا ابھی اچانک, یہ 2-2.5 سال کے اندر اسٹارٹ اپس نے ایک دم بیریئرس توڑ دیے سارے. ہمارے یہاں انوویٹرز کا کوئی اسٹارٹ اپ ڈیولپ ہوگا اور وہ ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرے گا. مثلا میں سیریسلی سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا گیس میں فیوچر نہیں ہے, ہم امپورٹڈ گیس پہ زندہ نہیں رہ پائیں گے جس طرح سے ہم امپورٹڈ آئل کے اوپر زندہ نہیں رہ پائیں گے. صحیح, تو ہمارا کوئی فیوچر کہیں اور ہے, لیکن ہم وہ کنفرم نہیں کر پا رہے کہ وہ ہمارا فیوچر کہاں پر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک انوویشن ہونا ہے جو اویٹڈ ہے. تو میرا اپنا خیال ہے پاکستان کے اندر تقریباً یقین ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر وہ گروپس بن چکے ہوں گے جو پاکستان کے اپنے انوائرمنٹ کے لیے پرابلمس کے سولوشنز دیں گے, اور ان کی بیس پر یہ کنٹری کسی اور راستے کے اوپر جائے گا جس کے جو ابھی تک نہیں گیا. یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے, پاکستان میں یہ کام آسان ہے مجھے لگتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی ایک بات ہے, آپ سب جانتے ہیں, میں بھی اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں, وہ یہ کہ مثلا جو آلٹرنیٹ انرجیز میں بہت زیادہ کام کیا وہ اسکینڈینیوین کنٹریز نے کیا تھا, انہوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر, کینیڈا نے, اسکینڈینیوین کنٹریز نے. اور مجھے یاد ہے جب میں ان کے مختلف ڈیولپمنٹس کو آج سے 10 سال پہلے دیکھتا تھا تو ان کے یہاں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر 165 ڈیز پر ایئر سورج نکل آئے تو ہم آلٹرنیٹ انرجی پہ شفٹ ہو جائیں گے, جو ان کے یہاں کبھی نہیں نکلتا. ہمارے یہاں 300 دن نکلتا ہے. اگر ہم ابھی تک نہیں گئے تو یہ سوائے غلطی کے کچھ نہیں ہے, ہمیں جانا ہوگا. ہم نے بتایا ہمارے پاس بیریئر ہے بیٹری, یہ بیٹری سولو ہوگی. دنیا میں بہت سارے انوویٹیو ریسرچز ہو رہی ہیں جو بیٹری کے ایشو کو سولو کر رہی ہیں, کم از کم گاڑی کی بیٹری کا ایشو ود ان 2 اور 3 ایئرز سولو ہو جائے گا. تو اگلے 10 سال میں ایک میجر جمپ آنی چاہیے, دنیا چینج ہوگی بہت تیزی سے, میرا اپنا ہی خیال ہے. کوئی ممکن ہے کہ وشفل تھنکنگ مثلا, لیکن لگ رہا ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد محمد و عجل. لکھا ہے کہ جب امام کی تشریف آوری ہوگی, الفاظ میں نے تبدیل کیے اپنی طرف سے, پوری دنیا میں روحانی نظام ہوگا, اور اگر ایسا ہوگا تو یہ مادی دنیا کیسے اسے تسلیم کرے گی؟ حق اور باطل تو ہر وقت دو بدو موجود ہے, اس وقت سب مذہب اسلام کی طرف کیسے چلے آئیں گے؟ عقلی طور پر دلیل چاہیے. دیکھیے ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں, ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے عقل سے یہ دکھاؤں گا کہ جو اسلام کو نہیں مانتے انہوں نے اسلام کو کیسے مانا, مان لیا ہے وہ کیسے. صفائی پہ سب سے زیادہ اصرار کس دین میں ہے؟ ہم سب کو پتا ہے اسلام میں. اچھا جب اسلام آیا اور اس نے صفائی کا کانسیپٹ دیا تو بہت سارے غیر مسلمان معاشرے زبردستی گندگی پہ گئے کہ ہم اسلام کو نہیں مانیں گے. تو مجھے یاد ہے میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ویسٹ کے کئی ملکوں کے اندر پادری لوگوں کو اس بات کے اوپر سزا دیتے تھے کہ تم بھی مسلمانوں کی طرح جمعہ جمعہ نہانے لگے ہو. تو کئی مثلا ویسٹرن کوئنز اور پرنس کے بارے میں آپ جا کے پڑھیے گا، تو مثلا ایک کوئن تھی، اس کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ وہ ہر مہینے نہاتی ہے چاہے ضرورت نہ ہو. تو اچھا اب سب لوگ وہ صاف ہیں یا ہم صاف ہیں؟ وہ صاف ہیں، زیادہ صاف ہیں. تو اسلام مانا یا نہیں مانا؟ مان لیا نا. اگر آپ اسلام کے احکام کو عقل کے ذریعے ثابت کر سکیں تو وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ چاہے دین نہ مانے احکام مانیں گے. جیسے دین صفائی مان لی انہوں نے اور وہ صفائی کر رہے ہیں. ہاں وہ قربتن اللہ نہیں کر رہے، لیکن صفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صفائی کر رہے ہیں. تو یہ دین اتنا ریشنل ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا عقل مندی کے ساتھ لے کر چلیں یہ مان لیا جائے گا. صرف ایک مشکل آئے گی، ہم مسلمان کہاں جائیں گے؟ جیسے ہم صفائی کے معاملے میں پھنس گئے کہ اب ہمارا جو ہم پہ طنز کرنے والا ہے، اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو واٹس ایپ کے اوپر طنز کرنے والے ہوتے ہیں نا، اے مسلمانوں اے مسلمانوں، ان میں سے زیادہ تر لوگ مسلمان نہیں ہوتے. جو اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈیگریڈ یا ڈپریس کرنے کی خاطر، تو یہ معمولاً ٹرک ہوتی ہے جو ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، نہیں، لیکن اس طرح سے ڈپریس کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی نتیجہ نہیں لے پائیں گے ہم. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اگر اسلام کے احکام کو عقل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ احکام قابل فہم ہیں، یہ لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے. اب ایسی ایک مثال آخری سلسلے میں، کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک ادارہ ہے جو بیک بون کی پین کے سلسلے میں اس نے ایسوسیشن وغیرہ بنائی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا ہے جس سے آپ بیک بون کی پین کے لیے کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں اور اس سے آپ کو ریلیف ملتا ہے. اچھا وہ جو ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں 90% کم از کم ہمارے سجدے کی پوزیشن ہے، کم از کم 90%. صحیح ہے؟ اچھا ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنی عقل لڑا لڑو کر اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ وہ پوزیشن ہے. صحیح ہے؟ اچھا اب فرض کر لیتے ہیں وہ ایکسرسائز پھیل گئی اور امریکنز وہی کرنا شروع ہو گئے، تو پھر ایک عجیب سین ہوگا، مسلمان سجدے نہیں کر رہے ہوں گے اور امریکنز کر رہے ہوں گے. یہ دین بہت آسانی سے پھیل جائے گا. آپ یہ دیکھیے ہم اور آپ کہاں ہوں گے. دیکھیے نجم البلاغہ میں ایک جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے. امام نے فرمایا کہ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ قرآن کے بارے میں محتاط رہنا، اس پر عمل کرنے میں غیر تم سے آگے نہ نکل جائیں، اس پر عمل کرنے میں غیر تم سے آگے نہ نکل جائیں. یہ نجم البلاغہ میں ہے. اگلا سوال، وقت کی تیزی سے بدلتی بلکہ لپٹتی بساط بتاتی ہے کہ تھوڑے عرصے میں ہم امام کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ، ایسے میں ہماری جہد سوچ اور عمل کیا ہونی چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے صرف ایک پوائنٹ، امام کا حکم کیا ہے، دیٹس اٹ. المعروف ما امرتم بے والمنکر ما نہیتم عن، یہ جملہ زیارت آل یاسین کے آخر آخر میں آتا ہے. نہیں کہا مولا آپ امر کرتے ہیں معروف کا، آپ نہیں کرتے ہیں منکر سے، یہ نہیں کہا. لکھا ہے کیا؟ معروف وہ ہے جس کا آپ امر کرتے ہیں، منکر وہ ہے جس کی آپ نہیں کرتے ہیں. آپ صرف ایک ایجنڈا پہ کام کریں، امام کیا چاہتے ہیں، دیٹس اٹ. یہ ون اینڈ اونلی راستہ ہے، اس کے علاوہ جو آپ مغز میں اور آپ مغز ماری کریں گے وہ غلط ہوگی. تو امام کی تشریف پا لیجیے گا، اتنی نزدیک ہے، صرف ایک پوائنٹ ہے، اس پر عمل کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھا ہے چائنا از کرنٹلی اپریسنگ دی اوغور مسلمز ان زنگیان آن دا پریٹیکسٹ آف اسلامک ایکسٹریمزم، کین دا ایکسس آف ریزسٹنس اور دا مسلم ورلڈ کولیبریٹ وتھ چائنا ان سچ اے سیناریو؟ لو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سے بڑے سیناریو میں ہم نے سعودیوں کے ساتھ کولیبریٹ کیا. اس سے برے سیناریو میں ہم نے اسلامک رولرز کے ساتھ کولیبریٹ کیا؟ کون سا اسلامک رولر ایسا رہا تھا جس نے اپنی پبلک کے ساتھ جسٹس کیا تھا؟ بحرین کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کر رہی کیا پوری دنیا؟ تو پھر چائنا کو ہی کیوں پکڑے میں؟ اس وجہ سے کہ امریکہ اس کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے یقیناً ظلم کیا ہوگا زنگکیانگ کے اندر, اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ چائنیز یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف چائنیز یہ کر رہے ہیں, یہ 100% غلط بات ہے. مثلاً میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر چائنا نے مسلمانوں پہ ظلم کیا زنگکیانگ کے اندر, تو مثلاً میں آپ سے پوچھوں گا برطانیہ نے کتنوں پہ کیا اور ابھی تک نہیں کر رہے کیا؟ امریکنز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنے مارے ہیں افغانستان کے اندر, عراق کے اندر؟ کیا مسلم ورلڈ امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کر رہی کیا؟ ہم خود نہیں کر رہے کیا؟ تو صرف چائنا کا تذکرہ کیوں ہے؟ چونکہ وہ اینٹی امریکن لابی میں ہے, اور اینٹی امریکن لابی اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ پوائنٹ ریز کر رہی ہے, ادروائز وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جھوٹ نہ بولیں. وہ ایک ڈیمونسٹریشن ہوا آئرلینڈ میں, آئرلینڈ میں, اسکاٹلینڈ میں, وہی بہرحال اس علاقے کی طرف, وہ تھا یوکرین کی جنگ کے معاملے میں ویسٹرن کنٹریز کے خلاف. یوکرین کی جنگ کے معاملے میں ویسٹرن کنٹریز کے, رشیا کے خلاف نہیں, ویسٹرن کنٹریز کے خلاف. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے رشیا صحیح کر رہا ہے, ہم ویسٹ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تم اس کے نام پہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو, ہمیں پتہ ہے تم زیادہ ظالم ہو. یہ پوائنٹ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نہیں کہہ رہے رشیا نے حملہ کیا صحیح کیا یوکرین کے اوپر, اس نے غلط کیا, لیکن تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں دھوکہ دے دو گے اور اس کے نام پہ ہمیں اپنی حمایت میں لے لو گے, ہم نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ, تم کہ تم اس سے بڑے ظالم ہو, تم نے اس طرح کے کام 10,000 دفعہ اور کیے ہوئے, تو تم ہمیں دھوکہ مت دو. یہ پوائنٹ اچھا لکھا ہے. پاکستان میں اتنی, پاکستان میں مختلف قیادتوں کی وجہ سے جو مین فوکس ڈیولپمنٹ پر ہے نہیں ہو رہا ہے, جیسے ایجوکیشن, ریسرچ, ہیلتھ کیئر, تو ان مختلف گروپس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, طاق کو تے الف کاف سے لکھا ہوا ہے, ہاں تو وہ طاق تو رکھ لیا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طاق جو ہے وہ طاق جھانک ہے, یعنی دیکھنا, تو بالائے طاق یعنی ان کو نظر انداز کرتے ہوئے, خیر صحیح ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, بالائے طاق تا, تازہ والی تا الف اور قاف سے ہوتا ہے, نہ کہ تے الف اور قاف سے. باہر یہ اردو تو آج کل ویسی بیچاری مظلوم بنی ہوئی ہے, تو مسئلہ شاید دیکھا ہی نہیں ہے اس وجہ سے, ہاں تو انہوں نے لیکن طاق جھانک دیکھی ہے اس وجہ سے. ہاں تو ان مختلف گروپس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کن بیسس پر ورکنگ شروع کی جائے؟ دیکھو بھائی, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, میرا خیال میں اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں سے ایک انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو دور کرنا ہے. یہ اسلام میں بہت اہم ہے, اہل بیت کی زندگی میں, آئمہ کی زندگی میں, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسانوں کی زندگیوں سے مشکلات کو دور کیا جائے. اچھا, اب وہ جو مشکل ہوتی ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا دے دو. بعض اوقات مشکل اتنی آسان نہیں ہوتی, اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے. آپ کی جتنی طاقت توانائی میں ہے آپ اس گہرائی تک چلے جائیں, یہ آپ کے بیسس ہو مل کر کام کرنے کی. تو آپ کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی گروپ سے وابستہ ہوں, آپ یہ سوچیں آپ نے کچھ انسانوں کی زندگیوں سے مشکلات کو حل کرنا ہے, اور جتنی گہرائی تک آپ جا سکتے ہیں آپ چلے جائیں. تو میں نے عرض کیا, مثلاً ایک تو وہی ہو گیا کہ بھائی آپ جائیں باہر, جتنے لوگ بھوکے بیٹھے ہیں ان میں سے 5, 10, 20, 25 جتنے آپ کے ریسورسز ہیں آپ کھانا دیں اور واپس آ جائیں. اچھا, دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ جابز کے اوپر, کچھ کاروبار کے اوپر لگائیں, تاکہ کم سے کم یہ تو اپنے 4 بچے پالنے کے قابل بن جائے. اچھا, تیسرا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا, اس میں 200-300 لوگ جاب کر رہے ہیں, تاکہ 200-300 لوگوں کو روزگار مل جائے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر کے. میں اسکول کو ایسے دیکھتا ہوں, میں اسکول کو جاب اورینٹیشن ویلیوز میں دیکھتا ہوں. ہم نے 2007-08 کے قریب اسکول کی ایک کوشش کی, تو اس میں چند سالوں کے اندر, 5 سال کے اندر میرے خیال میں ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ ہمارا اکیڈیمک نان اکیڈیمک اسٹاف 100 سے اوپر تھا, اور 850 بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا اچھا اس کے اوپر جو ٹوٹل ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی 5-6 سال میں وہ میرے خیال میں شاید 6-7 کروڑ ہوئی ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں 6-7 کروڑ روپے میں کوئی ایسا پروجیکٹ کھڑا نہیں کر پاؤں گا جو 100 گھرانوں کو روزگار دے دے. ہاں تو آپ ہمیشہ جائیے گا پلیٹ فارم بنانے پر, ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ ہک ہو سکیں اور وہ اپنے روزگار تک پہنچ سکیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کیسے کریٹ کریں گے اس کو. تو بیس یہ ہے لوگوں کی زندگیوں سے مشکلات کو حل کرنا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آلی محمد. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, لیکن آپ سب لوگ اتنے تھکے ہوئے ہیں, اللہ آپ کی تھکاوٹ دور کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رول آف کرسچنز اینڈ کرسچینٹی ان ریلیشن ٹو اسلام, بینیفیشل اور ڈیٹریمنٹل ود رسپیکٹ ٹو کیتھولک آرتھوڈاکس پروٹیسٹنٹ. یہ یقیناً وہی صاحب ہیں جنہوں نے پہلے والا سوال دیا تھا. اینڈ دیئر الائنمنٹ ٹورڈز کمنگ آف امام زمانہ اینڈ فیوچر پریڈکشنز اباؤٹ دیم ان اسلام. سب کا سب ایک سوال میں. اور میں جیسے کہا برزخ جنت آخرت وہ سب. اس سوال میں ایک بہت خوبصورت حصہ ہے. امام کی تشریف آوری پر کرسچنز کا رول پازیٹو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ تقریباً تمام روایات ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ کرسچنز کا رول پازیٹو ہوگا. ایک سرٹن ٹائم تک کرسچینٹی امام کے اگینسٹ رہے گی, سرٹن ٹائم تک. اس کے بعد وہ ٹرن کریں گے. ہم سب کو معلوم ہے وہ کب ٹرن کریں گے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائیں گے اور وہ امام کو تائید کی نظر سے دیکھیں گے. وہاں سے کرسچینٹی کا رول پازیٹو ہے. تو میں بیسیکلی کرسچینٹی کے رول کو پازیٹو دیکھتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم کرسچینٹی کے ساتھ کنیکشن میں رہیں اور ان کے اوپر کام کریں. الحمدللہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کچھ گروپس ہیں لندن میں بھی ہیں, دنیا کے مختلف کونوں میں بھی ہیں, کہ جو کرسچینٹی کے ساتھ اس کنیکشن میں ہیں. تو لندن میں ایک سیمینار ہوتا تھا اور اس میں ایک سال انگلینڈ میں ہوتا تھا, ایک سال ایران میں ہوتا تھا, اور اس میں دونوں طرف کے علماء کنٹریبیوٹ کرتے تھے. اس کے اوپر کچھ بکس بھی چھپی ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر شمالی اس کو لیڈ کرتے تھے. تو اس طرح کا بہت پازیٹیو کام ہوا ہے. پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر محنت کریں تو ہو سکتا ہے. تو کرسچینٹی کا رول پازیٹیو ہے, ہمارے خیال میں پازیٹیو ہے. لکھا ہے دیر از اے گروپ آف مومنین ورکنگ انڈر اے سرٹن فیمس کلرک. کو لکھا ہے کلرک. They are working in a good manner but are not engaging with or observing other Mominin organizations. What should we do? Join them, avoid them, stay silent. صحیح ہے. سب کو معلوم ہے کس کا تذکرہ ہے, بریکٹ میں نام بھی لکھا ہوا ہے, میں نے سینسر کر دیا تھا. صحیح ہے. تو اس میں یہ تھا کہ دائرے کے اس ایشو کے اوپر 5 منٹ میں میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن 5 منٹ میں کہنا آسان نہیں ہوگا. یعنی اس سے یہ ہوگا کہ میرے خیال میں کنفیوژن, بقول آپ کے کنفیوژن زیادہ کریٹ ہوگی اور سولوشنس جو ہے وہ کم ہوں گے. صحیح. تو میں ایک بات ہمیشہ اپنے طور پہ سوچتا ہوں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا وہی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کام کو بڑھانے کے لیے ضروری ہو کہ دوسرے کو گھٹاؤں؟ کیا یہ ہمیشہ ضروری ہے؟ میرا خیال میں ضروری نہیں ہے. میرا خیال ہے کسی کے کام کو اگر ہم اچھا نہیں بھی سمجھ رہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا پازیٹیو کام زیادہ کریں. ایک خطبہ ہے, خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ کے اندر مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام و شریف کی ترتیب میں خطبہ نمبر 50. اس میں امام نے یہ بیان کیا ہے کہ حق اور باطل کے اندر جو جنگ ہوتی ہے اس میں حق اور باطل کیوں اس معرکے میں اترتے ہیں, یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے, ورنہ حق اور باطل میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اصلا, تو ہوتا کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی, امام نے ارشاد فرمایا, کہا کہ باطل حق سے ایک مٹھی اٹھا لیتا ہے اور لوگوں کو وہ مٹھی دکھاتا ہے جو حق کی ہوتی ہے. پھر امام نے فرمایا حق بھی باطل سے ایک مٹھی اٹھا لیتا ہے اور اس پر دشمنوں کی زبان تیز تیز چلتی ہے. ہاں بس دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو باطل حق سے ایک مٹھی اٹھاتا ہے اور وہ لوگوں کو وہ دکھاتا ہے جو حق ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے, حق بھی باطل سے ایک مٹھی اٹھا لیتا ہے جس پر دشمن کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو کم سے کم آپ باطل سے مٹھی نہ اٹھائیں, ہم باطل سے مٹھی نہ اٹھائیں تو پھر آپ کے خلاف زبان تیز نہیں چلے گی. اور آپ یہ توقع کریں کہ جو باطل پر ہو وہ حق سے مٹھی نہیں اٹھائے گا, یہ کبھی نہیں ہوگا چونکہ وہ تو یقیناً اٹھائے گا. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے عزیزان محترم, چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو حق کہیں کسی بھی پارٹی کو باطل کہیں, ڈائنامکس یہ ہیں. یہ خطبے میں بیان ہوئے ہیں, آپ خطبے کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ مثلا میرا ایک نظام ظلم ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں میں استحصالی طاقت ہوں, معاشرے کے اوپر مزدوروں کے اوپر ظلم کرتا ہوں, جبر کرتا ہوں, میرے کارخانے زبردست چل رہے ہیں. صحیح ہے. اور ہر ماہ رمضان میں روزانہ 300 آدمیوں کو افطار کرواتا ہوں. صحیح ہے. تو میں لوگوں کو کون سا حصہ دکھاؤں گا کہ میں روزانہ 300 آدمیوں کو افطار کراتا ہوں؟ اور یہ وہ وجہ ہے جو ہمارے انڈسٹریلس افطار کرواتے ہیں. یعنی یہ لاکھ لوگوں کو بھوکا مارتے ہیں اور 500 کو کھانا کھلاتے ہیں. ہاں یہ کرتے ہیں. لکھا ہے کہ پھر وہی ناموں کو لکھا ہے, میں نے کچھ نام لکھے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ قیادت ان کے ہاتھ میں ہے, پھر نام لکھے ہیں بہت سارے. اس کے مد نظر پاکستان میں شیعوں کو درپیش یعنی مسائل ہیں, یہ لکھے ہیں. ان سے کیسے بچا جائے؟ کس سے, ناموں سے یا مسائل سے؟ صحیح ہے. Is COVID-19 a reality, a hoax, a method of biological warfare or punishment from God? میرے خیال میں سب کا مکس ہو سکتا ہے, سب کا مکس ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک جہالت کی سزا مل رہی ہو کہ ظالم ہم پر مسلط ہو گئے ہو. یہ خدا کے نظام میں ہے کہ بھائی جب تم امر بالمعروف نہیں ہے نن منکر ترک کرو گے تو اشرار کو تمہارے اوپر حکومت دے گا. روایات میں ہے ہمارے پاس. جب وہ اشرار حکومت پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہیلے بہانے سے آپ کے ارادے کو پامال کرتے ہیں. تو وہ ایک ہیلا بہانہ بیماری بھی ہو سکتا ہے, ایک ہیلا بہانہ 10,000 نظریات افکار مصنوعی ہو سکتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ممکن ہے بیماری کا چیپٹر بھی تھوڑا بہت ہو جس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری نیچرلی بھی پھیلی تو کیا جو استحصال کرنے والی طاقتیں اس کی بیس پہ استحصال نہیں کریں گے؟ پھر بھی کریں گے چاہے وہ نیچرلی آئی ہو, اور ممکن ہے نیچرلی نہ آئی ہو انہوں نے ڈالی ہو. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. آپ بہت اخلاقی سوال کیا ہے, کہا جو تھوڑی سی نیکی دن میں ہوتی ہے اس کو رات تک بچانا اور برقرار رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. رات تک شیطان کام تمام کر چکا ہوتا ہے, اس نیکی کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ ظاہر ہے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ریاکاری نہ کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سادہ سا جواب عمل میں کیسے آئے گا. وہ اس کا ایک عجیب واقعہ ہے, شاید جس نے یہ کہا ہو انہوں نے ہمارا یہ لیکچر سنا ہو جس میں ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. وہ اس طریقے سے کہ ایک بندہ خدا تھا, اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ مر گیا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا, جیسے لائف آفٹر ڈیتھ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کو شوق کے اندر, ٹراما کے اندر. تو اس نے دیکھا کہ وہ گیا حساب کتاب پر, تو فرشتوں نے اس کا حساب کتاب لیا. وہ بندہ خدا ٹھیک ٹھاک بڑا عالم دین اور اس کا کافی کام تھا, سوشل ورک بھی تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہ کوئی چیز اس کے نام اعمال کے اندر وہاں پر نہیں ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی میں نے بہت کچھ کیا ہے, آخر یہاں پہ کوئی نام اعمال میں ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تم سب جو ہے وہ ضائع کر چکے ہو. تو اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں گا کہ میں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ان کو ضائع کیا. تو اس نے اس کو مثال کے طور پر مختلف سینز دکھائے کہ دیکھو تم نے یہاں پہ یہ کام کیا تھا نا, اور یہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے شو بازی کر رہے ہو. تو اس وجہ سے یہ ضائع ہوا یہ ضائع ہوا یہ ضائع ہوا. تو اس نے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ میں جہنمی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ بچت ہے تمہارے پاس. تو اس نے کہا وہ بچت کیا ہے, سب تو تم ختم کر چکے ہو. تو ایک جملہ ہے یہاں پہ بہت خوبصورت جملہ ہے, اس نے کہا کہ تم لوگوں کی نیکیوں میں سے بچتی وہ یہ جس کو تم لوگ بھول جاتے ہو. چونکہ بھول جاتے ہو نا تو اس پہ شو بازی نہیں کر پاتے. ہاں تو میرا پوائنٹ یہاں پر ہے, نیکی کر کاش یہ کر لیں, اس سے بچ جائے گی, اس سے بچ جائے گی. تو اس نے کہا کہ کیا میری ایسی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے, تم نے ایک نیکی کی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا وہ کیا؟ کہیں گے تم چھوٹے تھے, تم اور تمہارے بھائی کے درمیان باری لگی ہوئی تھی بستریں طے کرنے کی. مجھے تو اپنے بچپنے کا یاد ہے کہ لگتی تھی. تو اس نے کہا کہ تمہارے بھائی کی باری تھی اور وہ طے کیے بغیر اسکول چلا گیا تھا, تم نے اس دن اسکول نہیں جانا تھا. تم نے سوچا ماں آئے گی دیکھے گی کوڑے گی, تم نے خاموشی سے بستر طے کر دیے تھے. تمہاری ماں آئی اور اس نے دیکھا کہ تم نے اپنی باری کے بغیر بستر طے کر دیے. تو اس نے کہا بیٹا خوش رہو, تم بھول گئے تھے؟ ہاں میں بھول گیا تھا. کہ نہیں بس اسی لیے بچ گیا, یہ اس کا ثواب بہت ہے. تو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ بھول جاؤ, بھول جاؤ. If you are saying that all oil demand will drop, wouldn't Russia's economy be affected and its journey towards creating an anti-American bloc? Depend کرے گا. میرا خیال ہے ہر گروپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انکم کو ایسٹس میں تبدیل کرے. سعودیز نے حماقت دکھائی ہے کہ انہوں نے اپنے ریونیو کو ایسٹس میں تبدیل نہیں کیا, شو بازی میں لگایا. تو اگر رشینز وہ احمق ہوں تو وہ بھی یہی غلطی کریں گے, لیکن میرے خیال میں وہ اتنے احمق نہیں ہیں, بہت تیزی سے کام کرنا ہے. تو وہ اپنے پیسے کو حتیٰ جنگ میں بھی ضائع نہیں کریں گے. یہ لوگ استاد ہیں اپنے کام کے, بہت تیزی سے کام کر رہا ہے یہ, خاص کر ان کا جو پیوٹن ہے یہ بہت تیز آدمی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آئل اور گیس کی ڈیمانڈ ختم ہوگی جس کی بیس پہ وہ جنگ جیت رہا ہے ابھی. تو یہ اس کو سیناریو کو چینج کرے گا اور اپنے لیے ڈائیورسیفائی کرے گا اپنی انکم کو, میرا خیال ہے. امام خمینی نے کسی سیاسی ڈگری نہیں لی تھی, پھر بھی اس قدر سیاسی بصیرت کیسے آئی؟ کیا یہ تزکیہ نفس تھا؟ بالکل ایسا ہی تھا, بالکل. تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ علم اخلاق کا جو ماہر ہوتا ہے وہ برے انسان کی نفسیات کا بھی ماہر ہوتا ہے. وہ علم اخلاق کے استاد تھے تو وہ جانتے تھے کہ ایک حاسد انسان کیا کرتا ہے, ایک دنیا طلب کیا کرتا ہے, اس کے مقابلے میں خدا پرست کیا کرتا ہے. تو وہ انسانی نفسیات کو غیر معمولی گہرائی میں جانتے تھے. چہل حدیث جیسی کتاب انہوں نے 24-25 سال میں لکھی تھی, جبکہ چہل حدیث خود مارکہ ہے انسان کے نفس کو سمجھنے کے لیے. تو جو آدمی 24-25 سال میں چہل حدیث لکھ سکتا ہے وہ 70 سال تک پہنچتے پہنچتے تو انسانی نفسیات کا ماہر ترین انسان ہے. پھر اس خاطر وہ سیاسی بصیرت اور پھر ظاہر ان کی ایک الہی رابطہ وہ بہت اہم تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک میسج مثلا ڈسپلے کرنا چاہیں یوتھس کے لیے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سخت بات ہے کہ بھائی ایک انسان یہ کہے کہ بھائی ایک میسج کوئی بات ہو جو پوری زندگی کو تبدیل کرے. تو مثلا میں ایک نہیں کروں گا, میں دو کروں گا, ایک کی جگہ دو کروں گا. دو باتیں میں ایک کہوں گا کہ نمبر ایک سچے بنو, نمبر دو نماز اول وقت پڑھو. میں دو باتیں کروں گا. نمبر ایک سچے بنو. کیوں؟ ہم سب کو معلوم ہے سچائی کے مقابلے میں جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر کوئی جھوٹ سے بچ جائے بنیادی ترین برائیوں سے بچ جائے گا. ایک بات, نماز اول وقت تمام اچھائیوں کی جڑ ہے. اگر کوئی نماز اول وقت پڑھتا ہو بے پناہ اچھائیوں کے دروازے اس نے اپنے اوپر کھول دیے ہیں. اور آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ قاضی کے بقول اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا رہے اور اعلیٰ معنوی مقامات تک نہ پہنچے تو کہا کہ مجھے لعن کرے. پھر تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی راز ہے, تو میں عرض یہ کروں گا سچے بنو, نماز اول وقت پڑھو. اب اس کا ایک پری کنڈیشن ہے, وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ پرخلوص رہو, پرخلوص رہو, ریاکاری نہیں کرو, کیونکہ ریاکاری وہ اول وقت نماز کو بھی ضائع کروا دے گی. تو ہم ایک دائرہ کھینچتے ہیں خلوص, اس کے اندر دو پوائنٹ لکھ لیتے ہیں, سچائی, نماز اول وقت, دیٹس اٹ. یہ ہمیں ڈیولپ کر سکتی ہے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ.
آغا بھائی پھر سے بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں انشاءاللہ کہ آغا نے ان سوالات کو بہت تحمل سے, اور ریپیٹیشن بھی تھی سوالات میں, مگر اس کے باوجود جوابات میں آغا نے کہیں بھی اس کو اگنور نہیں کیا. ہم اپنے ممبران جو یہاں پر تھے جنہوں نے ساری کمیٹی کو تشکیل دی, اور جو آپ لوگ آئے اپنے سوالات لے کر, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اب آغا سے ملتمس ہیں کہ وہ دعا پڑھا دیں, اور ریفریشمنٹس جو ہیں وہ پھر آغا کی دعا کے بعد انشاءاللہ ہم فورتھ فلور پہ
جو آپ کی دعا کے نہیں
وہ سلتے
وہ دعا کے ذمہ دار ہیں وہ کہاں گئے.
نہیں آغا دعائیں خیر کر دیں,
دعائیں خیر کر دیں, سب مل کے پڑھتے ہیں میرے خیال میں سب سے بہترین کام یہ, سب مل کر انشاءاللہ. اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. بسم اللہ شروع کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لمليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى Oh.